بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم کتاب حصول پاکستان کا پارٹ 2 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف احمد سعید ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. 1859 میں ان کے بیٹے سید محمود کو حکومت کی طرف سے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان جانے کا وظیفہ ملا. سر سید نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان کے ہمراہ جانے کا فیصلہ کیا اور 10 اپریل 1859 کو انگلستان کے لیے روانہ ہو گئے. اپنے 17 ماہ کے قیام کے دوران میں سر سید نے ایک تو انگلستان کے تعلیمی اداروں بالخصوص کیمبرج یونیورسٹی کے نظام تعلیم کا بغور مطالعہ کیا اور دوسرے سر ولیم میور کی کتاب کے جواب کے لیے مواد اکٹھا کیا اور خطبات احمدیہ کے نام سے ایک کتاب تحریر کی. سر سید نے 1876 میں پینشن لے کر علی گڑھ میں مستقل قیام کا فیصلہ کیا اور اپنے تعلیمی منصوبے کو پروان چڑھانے میں مگن ہو گئے. 1878 میں لارڈ لیٹن نے سر سید کو امپیریل قانون ساز کونسل کا رکن امپیریل لیجسلیٹو کونسل مقرر کیا. سر سید پہلے ہندوستانی رکن تھے جنہوں نے اپنے ہم وطنوں کی فلاح و بہبود کے لیے چیچک کے لازمی ٹیکے اور قاضیوں کے تقرر کے مسودات کونسل میں پیش کیے. سر سید نے بحیثیت رکن کونسل 4 سال تک اپنے فرائض محنت و جافشانی کے ساتھ انجام دیے اور اپنے خیالات کا بلا خوف و خطر اظہار کرتے رہے. اس دوران میں قانون ساز کونسل میں البرٹ بل اور لوکل سیلف گورنمنٹ بل پیش کیے گئے. سر سید نے البرٹ بل کی بھرپور حمایت کی جس کے تحت ہندوستانی ججوں کو انگریزوں کے خلاف فوجداری مقدمات کی شنوائی کا حق دیا جانا تھا. یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ دوسرے ہندوستانی ممبر راجہ شیو پرشاد نے البرٹ بل کی مخالفت کی تھی. سر سید کی بھرپور زندگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ملازمت کے علاوہ 42 کتب تحریر کی اور مندرجہ ذیل ادارے قائم کیے. نمبر 1 سائنٹیفک سوسائٹی 1864، نمبر 2 برٹش انڈین ایسوسی ایشن 1866، کمیٹی برائے تبلیغ و توسیع تعلیم 1870، محمدن سول سروس فنڈ ایسوسی ایشن 1883، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886، انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن 1888، محمدن اینگلو اورینٹل ڈیفنس ایسوسی ایشن 1893. 1895 میں کالج کے خزانچی شام بہاری لال نے کالج فنڈ میں سے 1,17,000 روپے خود بود کر لیے تھے جس کی وجہ سے ایک تو کالج کا کام رک گیا اور دوسرے سر سید کی صحت پر اس کا بہت برا اثر پڑا. مگر اس سے زیادہ سید محمود کی شراب نوشی ان کے لیے عذاب جاں بن گئی اور 27 مارچ 1898 میں انہوں نے دائے اجل کو لبیک کہا. علمی خدمات. سر سید میں تصنیفی صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود تھیں جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. سر سید کا اصلی ذوق علمی و ادبی تھا جیسا کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ جیسا تصنیف اور تالیف میں میرا جی لگتا ہے ویسا کسی اور کام میں نہیں لگتا. یہی سبب ہے کہ انہوں نے 1840 سے 1857 تک ملازمت کے فرائض کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک درجن چھوٹی بڑی مذہبی سماجی اور تاریخی کتب تصنیف و تالیف کی. اہم تصانیف جامع جم 1840، یہ امیر تیمور سے لے کر بہادر شاہ تک 43 بادشاہوں کے مختصر تذکرے پر مشتمل ہے. جلا قلوب بذکر محبوب 1842، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سوانح حیات ہے. تحفہ حسن 1844، یہ تحفہ اثنا عشریہ کے 2 ابواب کا ترجمہ ہے. تسہیل جر ثقیل 1844، بو علی سینا کی فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے. آثار السنادید سر سید کی اس کتاب کو مغربی علمی حلقوں میں بڑی پذیرائی حاصل ہوئی. اس کتاب کی تدوین کے لیے انہوں نے شب و روز کی ارقریزی کے بعد مواد اکٹھا کیا. یہ کام نہایت مشکل تھا کیونکہ زمانے کی 10 برس سے عمارات ٹوٹ پھوٹ چکی تھیں اور کئی ایک عمارات کے قدبے نہیں پڑے جاتے تھے. سر سید نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کس طرح اس کام کو مکمل کیا اس کے متعلق انہوں نے خود ہی لکھا ہے. قطب صاحب کی لاٹ کے بعض قطبے جو زیادہ بلند ہونے کے سبب پڑھے نہ جاتے تھے، ان کو پڑھنے کو ایک چھینکا دو بلیوں کے بیچ میں ہر قدبے کے متوازی بندھوا لیا جاتا تھا، اور میں جو اوپر چھیکے پہ بیٹھتا تھا تو مولانا صاحبائی فرت محبت کے سبب بہت گھبراتے تھے اور خوف کے مارے ان کا رنگ مختیر ہو جاتا تھا۔ آثار الصنادید کا پہلا ایڈیشن 1847 میں شائع ہوا، اور اس کے بعد خود سر سید کی زندگی میں اس کے دو مزید ایڈیشن 1854 دہلی اور 1870 لکھنؤ میں شائع ہوئے۔ 1861 میں مشہور فرانسیسی مستشرق گارسین دستاسی نے کتاب کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا، جسے دیکھ کر رائل ایشیاٹک سوسائٹی لندن نے سر سید کو سوسائٹی کا آنری فیلو مقرر کیا تھا۔ قول متین دربتال حرکت زمیں 1868، فوائد الافکار افکارنی اعمال فجار 1846، کلمۃ الحق 1859، راہ سنت در رد بدت 1850، سلسلۃ الملوک 1852، نمیقہ دربیاں تصور شیخ 1852، ترجمہ اجزائے کیمیا سعادت 1863۔ تصحیح آئین اکبری 1855 سر سید کے پہلے دور کے علمی کاموں میں یہ ایک اہم اور قابل قدر کتاب ہے۔ ابو الفضل کی آئین اکبری کے متن کی تصحیح، اس کے مشکل مقامات کی وضاحت، عربی، فارسی، ترکی اور سنسکرت کی نامانوس اصطلاحات کی تشریح اور بے شمار تصاویر وغیرہ کا اضافہ فن تاریخی نگاری سے سر سید کے غیر معمولی شغف کا آئینہ دار ہے۔ تصحیح تاریخ فیروز شاہی 1862، سر سید نے چار نسخوں کا موازنہ کر کے تاریخ فیروز شاہی کی تصحیح کی۔ تاریخ سرکشی ضلع بجنور 1858، جنگ آزادی کے دوران میں بجنور میں جو واقعات مئی 1857 سے اپریل 1858 تک پیش آئے، یہ کتاب ان واقعات کا احاطہ کرتی ہے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہندیہ، مختصر لیکن نہایت اہم کتاب جنگ آزادی کے اسباب کی نشاندہی کرتی ہے، جسے سر سید بغاوت اور غدر کا نام دیتے تھے۔ سر سید کی رائے میں اس بغاوت کی سب سے اہم وجہ قانون سازی کے کاموں میں ہندوستانیوں کی عدم شرکت تھی، جس کی وجہ سے عوام حکومت کے جاری کردہ احکامات کے منشا کو سمجھنے سے قاصر رہتے۔ سر سید کی رائے میں جنگ آزادی کے دیگر اہم اسباب میں عیسائی مشنریوں کی سرگرمیاں شامل تھیں۔ سر سید نے وحشت و بربریت کے اس دور میں نہایت جرأت سے کام لیا اور انگریزوں کو بغاوت کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اپنی جان تک کو خطرے میں ڈال دیا۔ سر سید نے اس کتاب کی 500 کاپیاں چھپوائیں اور 498 کاپیاں برطانوی پارلیمنٹ کے ممبران کو بھجوائیں۔ سر سید نے جب یہ کتاب انگلستان بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ان کے دوست رائے شنکر داس نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ تمام کتابیں جلا دو اور اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالو، مگر سر سید نے جواب دیا، میں ان باتوں کا گورنمنٹ پر ظاہر کرنا قوم، ملک اور خود گورنمنٹ کی خیرخواہی سمجھتا ہوں، بس اگر ایسے ایک کام پر جو سلطنت اور رعایا دونوں کے لیے مفید ہو مجھ کو کوئی غزن بھی پہنچ جائے تو گوارا ہے۔ وزیر امور ہند سیسل بیڈر نے جب یہ کتاب دیکھی تو اس نے کہا، اس شخص نے نہایت باغیانہ مضمون لکھا ہے، اس سے حزب ضابطہ باسپورس ہونی چاہیے اور جواب لینا چاہیے، اور اگر معقول جواب نہ دے سکے تو سخت سزا دینی چاہیے۔ 1872 میں گراہم اور کولون نے اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ تبین الکلام، یہ انجیل کی تفسیر اور قرآن مجید کا تقابلی جائزہ ہے۔ اس کام کے لیے انہوں نے ایک انگریزی خاں اور مولانا عنایت رسول چریا کوٹی کی خدمات حاصل کی، جو عبرانی اور عربی زبان کے ماہر تھے۔ سر سید نے اس کتاب کو چھپوانے کے لیے کئی ہزار روپے کا پریس رڑکی سے منگوایا تھا۔ خطبات احمدیہ، سر سید کی تصانیف میں یہ ایک اہم تصنیف ہے۔ سر ولیم میور نے اپنی کتاب دی لائف آف محمد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر بہت سے اعتراضات کیے تھے، چنانچہ سر سید نے اس کتاب کے جواب میں ایک ایسی مستند کتاب تحریر کرنے کا فیصلہ کیا جس میں تمام اعتراضات کا تسلی بخش جواب موجود ہو۔ کتاب کے مواد کے حصول کی خاطر سر سید نے انگلستان کا سفر اختیار کیا۔ کتاب کی تصنیف و اشاعت کے دوران سر سید کو جن مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ان کا اندازہ ان کے خطوط سے بخوبی ہوتا ہے جو انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنے دوستوں کو انگلستان سے لکھے تھے۔ 20 اگست 1859 को नवाब मोहसिन उल मुल्क को लिखा कि इन दिनों में ذرا میرے دل کو سوزش ہے۔ ولیم میور صاحب نے جو کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات میں لکھی اس کو میں دیکھ رہا ہوں اور اس نے دل کو جلا دیا ہے اور اس کی ناانصافیاں اور تعصبات دیکھ کر دل کباب ہو گیا ہے اور مصمم ارادہ کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جیسا کہ پہلے سے ارادہ تھا کہ کتاب لکھ دی جائے اور اگر تمام روپیہ ختم ہو جائے اور میں فقیر بھیک مانگنے کے لائق ہو جاؤں تو میں بلا سے قیامت میں یہ کہہ کر پکارا جاؤں گا کہ اس فقیر مسکین احمد کو جو اپنے دادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فقیر ہو کر مر گیا حاضر کرو۔ یکم اکتوبر 1859 کو ایک اور خط نواب محسن الملک کو لکھا کہ مواعظ احمدیہ لکھنے میں شب و روز مصروف ہوں، اس کے سوا اور کچھ خیال نہیں، آنا جانا ملنا جلنا سب بند ہے۔ آپ اس خط کے ملنے پر میر ظہور حسین کے پاس جائیے اور دونوں صاحب کسی مہاجن سے میرے لیے 1000 روپیہ قرض لیجئے، سود اور روپیہ میں ادا کروں گا۔ 1000 روپے کے لیے دلی لکھا ہے، میں نے لکھا ہے کتابیں اور میرا اسباب یہاں تک کہ ظروف مسیح تک فروغ کر کے 1000 روپے بھیج دو۔ اس کتاب کے پیچھے خواب و خوار حرام ہو گیا ہے، خدا مدد کریں۔ ایک اور خط میں تحریر کیا کہ میں روز و شب تحریر کتاب سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف ہوں، سب کام چھوڑ دیا ہے، لکھتے لکھتے کمر درد کرنے لگتی ہے۔ سائنٹیفک سوسائٹی۔ سر سید نے مراد آباد کے قیام کے دوران 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، جس کے مقاصد میں غیر ملکی زبانوں کی کتب کے تراجم، ایشیا کے قدیم مصنفوں کی کمیاب اور نفیس کتابوں کو تلاش کر کے چھاپنا اور بالخصوص ایسی کتب کا ترجمہ کرنا شامل تھا جن میں قوموں کے عروج و زوال سے بحث کی گئی ہو۔ سوسائٹی کے قیام کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ انگریزوں اور ہندوستانیوں میں میل جول اور روابط کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ جن علوم کی کتابوں کے تراجم کا پروگرام بنایا گیا ان میں فزکس، کیمسٹری، ارضیات اور میکینیکل انجینئرنگ کی کتب شامل تھیں۔ سوسائٹی کا پہلا اجلاس 9 جنوری 1864 کو منعقد ہوا۔ ڈیوک آف آرگل کو سوسائٹی کا سرپرست مقرر کیا گیا۔ سوسائٹی انگریزوں کے علاوہ 82 ہندوؤں اور 107 مسلمان ممبران پر مشتمل تھی۔ 1864 میں جب سر سید کا تبادلہ علی گڑھ ہو گیا تو سوسائٹی کا آفس بھی علی گڑھ منتقل کر دیا گیا۔ 14 فروری 1866 کو علی گڑھ میں سوسائٹی کا باقاعدہ افتتاح عمل میں آیا۔ سوسائٹی کے لیے 30,000 روپے کی لاگت سے ایک عمارت تعمیر ہوئی جہاں ہر ماہ لیکچر ہوا کرتے تھے۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام جن کتب کے تراجم ہوئے ان میں ایلفنسٹن کی تاریخ ہندوستان، تاریخ یونان قدیم اور سر جان میلکم کی تاریخ ایران کے علاوہ تاریخ چین شامل تھیں۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام 3 مارچ 1866 کو ایک اخبار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جاری کیا گیا۔ اس اخبار میں سیاسی، علمی، اخلاقی اور معاشرتی مضامین شائع ہوتے تھے۔ اس اخبار کے دو مقاصد تھے، اول انگریزوں کو ہندوستانیوں کے جذبات سے آگاہ کرنا اور دوم ہندوستانیوں کو انگریزی طرز حکومت اور طور طریقوں سے واقف کرانا تھا۔ بقول مولانا حالی، اخبار کی ابتدائی جلدوں کے دیکھنے سے یہ صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ انگریزی خیالات کو ہندوستانی لباس میں اور ہندوستانی خیالات کو انگریزی لباس میں ظاہر کر کے دونوں قوموں کو ملانا چاہتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے ابتدائی شماروں میں زیادہ تر سیاسی مضامین شائع ہوئے جو خود سر سید کے تحریر کردہ تھے۔ اخبار کی خوبی یہ تھی کہ اس کا ایک کالم اردو میں اور ایک انگریزی میں ہوتا تھا۔ گزٹ مقامی صحافت کے وقار کی حفاظت کو بہت اہمیت دیتا تھا اور اگر کوئی اینگلو انڈین انگریزی اخبار اردو اخبارات پر نکتہ چینی کرتا تو یہ اس کا منہ توڑ جواب دیتا تھا۔ اخبار کا ایک اور وصف یہ تھا کہ اس نے ہمیشہ متانت اور سنجیدگی کا راستہ اختیار کیے رکھا اور کوئی بھی خبر کسی معتبر حوالے کے بغیر شائع نہیں کی۔ اگرچہ گزٹ ہندو مسلم تنازعات سے اجتناب کرتا لیکن مسلمانوں کے حقوق کی ترجمانی کو ترجیح دیتا۔ مثلا اردو ہندی تنازع پر سب سے زیادہ مواد اسی نے شائع کیا۔ اخبار کی باقاعدگی کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اپنی 32 سالہ اشاعت کے دوران میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنی معینہ تاریخ پر نہ نکلا ہو۔ تہذیب الاخلاق۔ 24 دسمبر 1870 کو سر سید نے لندن کے رسالہ اسپیکٹیٹر کی طرز پر تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ پہلے شمارے میں رسالے کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے سر سید نے لکھا کہ اس پرچے کے اجرا کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کامل درجے کی تہذیب اختیار کرنے پر راغب کیا جائے، تاکہ جس حقارت سے تہذیب یافتہ قومیں ان کو دیکھتی ہیں وہ رفع ہو اور وہ بھی دنیا میں مہذب اور معزز قوم کہلائیں۔ تہذیب الاخلاق کے مضمون نگاروں میں نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، مولوی چراغ علی اور سید محمود شامل تھے، اگرچہ سب سے زیادہ مضامین خود سر سید کے تحریر کرتا تھے۔ پہلے 6 سالوں میں 262 مضامین میں سے 112 سر سید کے تحریر کرتا تھے۔ 3 سال بعد جب رسالے کی دوبارہ اشاعت شروع ہوئی تو اس دوران 76 میں سے 23 مضامین سر سید کے قلم سے نکلے تھے۔ تہذیب الاخلاق نے یورپی مصنفین کے اسلام کے بارے میں پیدا کردہ شبہات کو اپنے مخصوص انداز سے دور کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں میں جو معاشرتی برائیاں مثلا جگہ جگہ تھوکنا، چغل خوری اور حسد وغیرہ جنم لے چکی تھیں، انہیں دور کرنے کی کوشش کی۔ تہذیب الاخلاق نے قومی ہمدردی اور قومی خیرخواہی کے الفاظ روزمرہ میں استعمال عام کیے، مسلمانوں میں اسلامی اخوت اور قومیت کے احساسات بیدار کیے اور اردو لٹریچر کو لفاظی، جھوٹ، مبالغہ اور خوشامد سے پاک کیا۔ سر سید نے اپنے اس رسالے کے ذریعے مسلمانوں کو مغربی تعلیم کی طرف مائل کرنے کی کوشش بھی کی۔ تعلیمی خدمات۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید کا یہ پختہ یقین ہو گیا کہ اب ہندوستان میں مسلمانوں کی بقا کا راز انگریزوں کے ساتھ بہتر تعلقات، سیاست سے مکمل طور پر اجتناب اور مغربی تعلیم کے حصول میں مضمر ہے۔ سر سید کی رائے میں مسلمانوں کی جملہ بیماریوں کا علاج مغربی تعلیم کے ذریعے ہی ممکن تھا، اس لیے انہوں نے قوم کو تعلیم اور صرف تعلیم کا نعرہ دیا۔ مسلمان مختلف ٹھوس وجوہات کی بنا پر اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں بھیجنے سے اجتناب کیا کرتے تھے، حالانکہ شاہ عبدالعزیز نے انہیں انگریزی تعلیم کے حصول کی اجازت دے رکھی تھی۔ مسلمانوں کو بجا طور پر یہ خوف تھا کہ کہیں ان کے بچے سرکاری مدارس میں انگریزی تعلیم حاصل کر کے اپنے مذہب سے برگشتہ نہ ہو جائیں۔ ہندوؤں نے اس نئی صورتحال سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور مغربی تعلیم کے حصول میں مگن ہو گئے۔ ان حالات میں سر سید نے مسلمانوں کو مغربی تعلیم کی طرف مائل کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان۔ سر سید کی راہ میں پہلی رکاوٹ یہ تھی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان اپنے بچوں کو سرکاری مدارس میں کیوں نہیں بھیجتے۔ چنانچہ بنارس میں ایک کمیٹی بنامے کمیٹی درخواست خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان قائم کی گئی، تاکہ یہ معلوم کیا جائے کہ سرکاری کالجوں اور اسکولوں میں مسلمان طلباء کی تعداد کم کیوں ہیں، قدیم علوم میں وہ کیوں پیچھے رہ گئے اور جدید علوم میں ان میں کیوں مقبول نہیں۔ کمیٹی نے اس موضوع پر انعامی مقابلے کا انعام کیا، جس پر کمیٹی کو کل 32 مضامین موصول ہوئے، جن میں نواب محسن الملک کا مضمون اول نمبر پر آیا۔ ان مضامین کے مطالعے کے بعد کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کے اثر سے آزاد ان کا ایک اپنا تعلیمی ادارہ ہو، جہاں ان کی مذہبی تعلیم کا خاطر خواہ اہتمام کیا گیا ہو۔ چنانچہ مجوزہ تعلیمی ادارے کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنے کی غرض سے ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس کا تاحیات سیکرٹری سر سید کو مقرر کیا گیا۔ جولائی 1873 میں مسلمانوں کا مجوزہ تعلیمی ادارہ علی گڑھ میں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایم اے او اسکول علی گڑھ۔ 24 مئی 1875 کو ملکہ وکٹوریا کے یوم ولادت کے موقع پر ایم اے او اسکول کا افتتاح عمل میں آیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ سیڈنس کا 400 روپے ماہوار پر بطور ہیڈ ماسٹر تقرر کیا گیا، اور 28 جون 1875 سے 5 مئی 1883 تک اس عہدے پر وہ فائز رہا۔ یکم جون 1875 سے اسکول کا آغاز ہوا اور عربی، فارسی، انگریزی، حساب، تاریخ اور جغرافیہ کے مضامین کی تدریس کا اہتمام کیا گیا۔ اسکول کا کلکتہ یونیورسٹی سے الحاق کیا گیا اور 1877 میں طالب علموں کے پہلے دستے نے امتحان دیا۔ اسکول کے لیے یو پی کی حکومت نے 350 روپے ماہوار کی گرانٹ مقرر کی۔ گورنر جنرل لارڈ نارتھ بروک نے اسکول کے لیے 10,000 روپے کا عطیہ دیا۔ نظام آف حیدرآباد نے ایک جاگیر جس کی ماہوار آمدنی 200 روپیہ اور نواب سالار جنگ نے ایک جاگیر جس کی آمدن 100 روپے ماہوار تھی اسکول کے نام وقف کر دی۔ اسکول کی تعمیر میں ہندوؤں نے بھی حصہ لیا تھا۔ مہاراجہ آف وزیام نگر اور مہاراجہ پٹیالہ نے 3,000 روپیہ چندہ دیا تھا۔ اسکول نے بہت جلد ترقی کی منازل طے کرنا شروع کی۔ اسکول کا آغاز 4 طلبہ سے ہوا، جن میں سر سید کے دست راست مولوی سمیع اللہ خان کا بیٹا حمید اللہ بھی شامل تھا، لیکن 6-7 ماہ کے مختصر عرصے میں طلبہ کی تعداد 70 سے زائد ہو گئی۔ 12 نومبر 1875 کو سر ولیم میور اور 6 دسمبر 1875 کو مہاراجہ پٹیالہ نے اسکول کا معائنہ کیا۔ اسکول کی کامیابی میں مولوی سمیع اللہ خان کی کوششوں کو خصوصی دخل حاصل تھا۔ ایم اے او کالج، 2 سال بعد اسکول کا درجہ بڑھا کر اسے کالج میں تبدیل کر دیا گیا۔ 8 جنوری 1877 کو گورنر جنرل لارڈ لٹن نے کالج کا سنگ بنیاد رکھا۔ کالج کے قیام میں سب سے بڑی مالی رکاوٹ حائل تھی۔ تہذیب الاخلاق کے بعض مضامین کی وجہ سے عام مسلمانوں میں سر سید کے مذہبی خیالات سے بدگمانی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ جب کالج قائم کیا جانے لگا تو لوگوں میں یہ تاثر عام تھا کہ بانی کالج کے مذہبی خیالات سے طلبہ کا متاثر ہونا لازمی امر ہوگا، اس لیے چندہ کے حصول میں بڑی رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں۔ لیکن سر سید کی بلند ہمتی کو داد دیجئے کہ انہوں نے کالج فنڈ میں اس قدر رقم اکٹھی کر لی جس سے 20 سال کے عرصے میں کالج کی عمارت پر 8,00,000 روپے سے زائد خرچ ہوا۔ سر سید نے چندہ جمع کرنے کے لیے اپنی کتب فروخت کی، سوانگ رچائے اور اسٹیج پر کھڑے ہو کر غزلیں گانے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ مسلمانہ نے پنجاب نے اس موقع پر سر سید کو مالی امداد فراہم کرنے میں پہل کی۔ ستمبر 1873 میں خان بہادر برکت علی خان نے لاہور میں کالج کے لیے پبلسٹی مہم کا آغاز کیا۔ سردار محمد حیات خان نے لاہور کے اردو ماہنامہ کوہ نور میں ایک مضمون لکھا جس میں مسلمانہ نے پنجاب سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ کالج کے لیے فیاضانہ عطیات مہیا کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ کالج کا پہلا پرنسپل سیڈنس کو مقرر کیا گیا۔ یکم فروری 1884 سے تھیوڈور بیک نے بطور پرنسپل اپنے عہدے کا چارج سنبھالا اور 2 ستمبر 1899 تک اس عہدے پر فائز رہا۔ بیک کیمبرج یونیورسٹی کا گریجویٹ اور یونین کا صدر رہ چکا تھا۔ سید محمود اور بیگ کی کوششوں سے کالج کو بہت سے نامور اساتذہ کی خدمات حاصل ہو گئیں، جن میں تھامس آرنلڈ، والٹر ریلے اور تھیوڈور موریس شامل تھے۔ مولانا شبلی اور مولانا عبداللہ انصاری کی خدمات بھی کالج کے لیے حاصل کی گئیں۔ کالج میں ابتدا سے ہی مذہبی تعلیم کا خاص خیال رکھا گیا۔ نماز کی پابندی لازمی تھی۔ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانے کے لیے دینیات کا امتحان پاس کرنا لازمی تھا۔ 1887 میں درس قرآن نصاب میں شامل کیا گیا۔ کالج کی ایک خاصیت یہاں کا اقامتی نظام یعنی ریزیڈینشل سسٹم تھا۔ 1875 میں 67 طلبہ ہاسٹل میں رہتے تھے جبکہ 1898 میں 349 میں سے 250 طلبہ ہاسٹلوں میں مقیم تھے۔ یوں برے صغیر کے مختلف علاقوں کے طلبہ کے ایک جگہ رہنے سے زندگی کے متعلق ان کے زاویہ نگاہ میں وسعت اور ان میں قومی یکجہتی کے جذبات پیدا ہوتے تھے۔ کالج میں متعدد سوسائٹیاں قائم کی گئیں۔ بحث و مباحثے اور تقاریر کے لیے کیمبرج یونیورسٹی کی طرز پر اگست 1884 میں سیڈنس یونین کا قیام عمل میں آیا۔ ان مباحثوں میں طلبہ اور اساتذہ دونوں حصہ لیتے تھے۔ صاحبزادہ آفتاب احمد خان کی تحریک پر 1890 میں انجمن الفرز کے نام سے ایک سوسائٹی قائم ہوئی، جس کے 2 اہم مقاصد تھے۔ اول، مسلم پبلک کے ذہنوں سے کالج کے متعلق پیدا شدہ شبہات کو دور کرنا، اور دوم، ضرورت مند طلبہ کی امداد کرنا۔ علی گڑھ کالج کے قیام سے قبل مسلمانوں کی کوئی جدید تعلیمی درسگاہ ایسی نہیں تھی جہاں ان کی جمعیت نظر آتی اور اس سے ان میں قومی ولولہ اور امنگ پیدا ہوتی۔ اس کمی کو علی گڑھ کالج نے پورا کیا، جس کے فارغ و تحصیل طلبہ کی برادری اپنی یگانگت اور ہم رنگی میں یکتائے روزگار ہو گئی۔ بقول طفیل احمد منگلوری، علی گڑھ نہ صرف اس کے متعلق طلبہ بلکہ تمام قوم کا مرکز بن گیا، جہاں سے قومی ترقی اور ولولہ العظمی کے جذبات پیدا ہو کر تمام ملک میں پھیلتے۔ جو آواز علی گڑھ سے اٹھتی تھی، اس کی بازگشت تمام اسلامی ہند میں ہوتی تھی۔ علی گڑھ کو آگے چل کر جو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی اس کا اندازہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کے ایک جملے سے ہو سکتا ہے جو انہوں نے ایک مرتبہ یونین ہال میں تقریر کرنے سے پہلے کہا تھا کہ جب میں لاہور سے چلا تو احباب نے کہا کہ اگر علی گڑھ کے مسلمانوں سے خطاب کرنا ہے تو شہر کی جامع مسجد میں تقریر کرنا، اور اگر پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے کچھ کہنا ہے تو یونیورسٹی میں تقریر کرنا۔ آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ سر سید کا سب سے بڑا خواب ایم اے او کالج علی گڑھ کی شکل میں پورا ہو چکا تھا، لیکن وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ کالج تمام مسلمانان ہند کی تعلیمی مشکلات کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ اس لیے انہوں نے جملہ مسلمانان ہند میں تعلیمی شعور پیدا کرنے کی غرض سے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ سر سید احمد خان کے خیال میں مسلمانوں کا سیاست میں حصہ لینا ان کی قومی ہستی کے لیے نہایت مہلک اور خطرناک ہوگا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے سے روکنے کی خاطر ایک تعلیمی ادارہ بنام آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانگریس قائم کیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ کانگریس اور محمدن ایجوکیشنل کانگریس کے اجلاس ایک ہی ایام میں منعقد ہوا کرتے تھے تاکہ مسلمان سیاست سے دور رہ سکے۔ سر سید کی زندگی میں ایجوکیشنل کانفرنس کا صدر دفتر علی گڑھ کالج میں قائم کیا گیا، اور کالج کی انتظامیہ کمیٹی کا سیکرٹری ہی کانفرنس کا بھی سیکرٹری ہوا کرتا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد دونوں اداروں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ 1890 میں ادارے کے نام میں یہ تبدیلی کی گئی اور یہ نام آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانگریس کی بجائے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس رکھ دیا گیا۔ 1923 میں کانگریس کانفرنس کے نام سے محمدن کا لفظ نکال کر مسلم رکھ دیا گیا۔ ایجوکیشنل کانفرنس کے ابتدائی 12 سالوں 1886 تا 1898 میں اس کی رکنیت اور اجلاسوں کا انعقاد زیادہ تر شمالی ہند، بالخصوص یو پی اور پنجاب تک محدود رہا۔ ان سالوں میں کانفرنس کے اجلاس 5 مرتبہ علی گڑھ، 1 مرتبہ دہلی اور 2 مرتبہ لاہور میں منعقد ہوئے تھے۔ سر سید کی وفات کے بعد کانفرنس کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ اب کانفرنس کے اجلاس کلکتہ، رامپور، مدراس، دہلی اور بمبئی میں بھی منعقد ہوئے۔ 1906 میں ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ڈھاکہ میں منعقد ہوا، جس کے عالیشان پنڈال کے ڈائس پر لاہور، پٹیالہ، حیدرآباد دکن، بمبئی، مدراس، لکھنؤ، دہلی، پٹنہ، کلکتہ اور آسام کے مشاہیر کا جیسا شاندار گروپ دیکھنے میں آیا، اس کی مثال ایک دو اجلاسوں کے سوا کہیں اور نہیں ملتی۔ 1909 میں کانفرنس کا اجلاس ہند کی حدود سے نکل کر مہاراجہ صاحب محمود آباد کی زیر صدارت رنگون، برما میں منعقد ہوا، جہاں پنجاب، بنگال، بہار، مدراس، بمبئی، حیدرآباد دکن اور آسام سے 250 مندوبین ہزارہا میل کا بحری سفر اختیار کر کے پہنچے تھے۔ اس دور میں ایک اور اہم تبدیلی یہ دیکھنے میں آئی کہ ایجوکیشنل کانفرنس کو اب ان حضرات کی حمایت بھی حاصل ہو گئی تھی جو سر سید کی سیاسی رائے کی مخالف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سید امیر علی 1899 اور بدر الدین طیب جی 1903 کی زیر صدارت کانفرنس کے اجلاس منعقد ہوئے تھے۔ آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پہلا اجلاس 27 دسمبر 1886 کو ایم اے او کالج علی گڑھ میں مولوی سمیع اللہ خان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ کانفرنس میں پنجاب، وسط ہند، آگرہ اور اودھ سے 161 مندوبین نے شرکت کی تھی۔ کانفرنس کے مندرجہ ذیل اغراض و مقاصد قرار پائے: نمبر 1، مسلمانوں کو اعلیٰ درجے کی تعلیم دلانے کی کوشش کرنا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے جاری کردہ انگریزی مدارس میں مذہبی تعلیم کے حالات معلوم کرنا اور ان کی ترقی کے لیے کوشش کرنا۔ نمبر 3، علوم شرقیہ اور دینیات کی تعلیم کو عام کرنے میں علماء کی مدد کرنا اور اس کو جاری رکھنے اور پھیلانے کی مناسب تدابیر اختیار کرنا۔ نمبر 4، مذہبی تعلیمی اداروں کے تنزل کے اسباب معلوم کر کے ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہر سال باقاعدگی سے منعقد ہوتا۔ کانفرنس کی روح روا سر سید نے 10 سال تک سیکرٹری شپ کے فرائض انجام دیے۔ وہ کانفرنس کے اجلاس سے کئی روز پہلے وہاں پہنچ کر کانفرنس کے انتظامات خود کیا کرتے۔ کانفرنس کے اجلاس کی کارروائی ہر سال باقاعدگی سے کی جاتی رہی۔ کانفرنس کے اجلاس کی کارروائی ہر سال باقاعدگی سے شائع کی جاتی رہی اپنے نتائج کے اعتبار سے کانفرنس بہت کامیاب ثابت ہوئی۔ مختلف علاقوں کے لوگ دور دراز کا سفر اختیار کر کے جب جمع ہوتے اور قومی مسائل پر گفتگو کرتے تو ان میں قومی فلاح و بہبود کا احساس و جذبہ اور شعور مزید اجاگر ہوتا۔ کانفرنس کے قیام سے 50 سال قبل مسلمانوں میں ایک دوسرے سے بے خبری کا یہ عالم تھا کہ ایک صوبہ تو درکنار شہر کے ایک مسلمان بھی قومی اغراض و بھلائی کی خاطر ایک جگہ جمع نہ ہوتے اور قومی اصلاح کی ترقی اور تدابیر سوچنا اور غور کرنا نہ جانتے تھے۔ کانفرنس کے قیام سے نہ صرف شہروں بلکہ مختلف صوبے کے مسلمان قومی اصلاح کی ترقی و تدابیر پر سوچ بچار اور غور و خوض کرنے لگے اور ان میں قوم، قومی ہمدردی، قومی میلہ اور قومی اصول کی ایسی اصطلاحات کا چلن عام ہو گیا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بدولت لوگوں کو اپنی خدا داد صلاحیتوں کے اظہار کا موقع میسر آیا۔ مولانا شبلی نعمانی، مولانا حالی، محسن الملک اور مولوی نذیر احمد وغیرہ اپنی نظموں اور تقاریر کے ذریعے مسلمانوں میں حوصلہ مندی، جذبہ غیرت، قومی ہمدردی اور تعلیم حاصل کرنے کی لگن پیدا کرتے رہے۔ بقول مولانا ابوالکلام آزاد، اردو خطابت کی تربیت گاہ دراصل یہی کانفرنس ہے جس کی آغوش میں وقت کے بلند پایا ارباب ادب کی خطیبانہ صلاحیتیں بیدار ہوئیں۔ کانفرنس کے زیر اہتمام انجمن ترقی اردو کا شعبہ قائم ہوا جس نے اردو زبان کے تحفظ و ترقی کے لیے گرا قدر خدمات انجام دیں۔ کانفرنس کے زیر اہتمام بہت سے اہم مضامین اور رسالے شائع ہوئے جن میں مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، الجائزہ، مضمون کتب خانہ سکندریہ، حقوق الزمین اور مسلمانوں کی ترقی و تنزلی کے اسباب شامل تھے۔ کانفرنسوں کی کوششوں سے الہ آباد یونیورسٹی کے نصاب سے کاکس ہسٹری نامی کتاب کو خارج کیا گیا کیونکہ اس میں مسلمانوں کی توہین کی گئی تھی۔ کانفرنس کی کوششوں سے ہی الہ آباد یونیورسٹی کو نصاب سے فارسی زبان کے اخراج سے باز رکھا گیا۔ کانفرنس کی تجویز پر حکومت سرکاری مدراس میں مذہبی تعلیم کے اجرا پر راضی ہوئی۔ کانفرنس نے 1893 میں تھیوڈور بیک کی تجویز پر تعلیمی مردم شماری کی تجویز منظور کی جس کا مقصد تعلیمی پستی کی وجوہات اور ایسے مسلمان شرفا کے بارے میں تحقیق کرنا تھا جو باوجود اہلیت کے اپنے بچوں کو تعلیم دلانے سے گریزہ تھے۔ تعلیمی مردم شماری کے اعداد و شمار جمع کرنے والے یہ تعین کیا کرتے تھے کہ آیا اسکول نہ آنے والا طالب علم غربت، مذہبی وجوہات یا محض بے فکری اور لاپرواہی کی وجہ سے اسکول نہیں جاتا۔ 3 سال تک یہ کام بخوبی انجام پاتا رہا اور کانفرنس کے 3 اجلاسوں میں یہ اعداد و شمار پیش ہوتے رہے۔ مردم شماری کے منتظمین نے کل 1932 خاندانوں سے انٹرویو کیے اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان میں سے اکثریت اپنے بچوں کو محض لاپرواہی کے سبب اسکول میں تعلیم کے لیے نہیں بھیجتی۔ 1905 میں تعلیمی مردم شماری کے کام کو اثر نو زندہ کیا گیا لیکن کوئی خاص پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی۔ تجربے کے طور پر پنجاب، یو پی اور بہار میں اراکین برائے فراہمی اطلاع مقرر کیے گئے۔ بیک کی زندگی تک یہ شعبہ کامیابی سے مصروف کار رہا۔ آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاسوں میں تاریخی مضامین، اخلاقیات اور مسلمانوں کی تعلیمی ترقی پر لیکچرز کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ سید محمود نے ہند میں 1881 تا 1893 مغربی تعلیم کے فروغ پر لیکچر دیا تھا۔ ایجوکیشنل کانفرنس نے جی کے گھوکھلے کے جبر پر یہ ابتدائی اور مفت تعلیم بل کی کھل کر حمایت کی تھی۔ ایجوکیشنل کانفرنس نے مختلف اوقات میں 6 شعبہ جات قائم کیے تھے۔ 1899 میں تعلیم نسواں کا شعبہ قائم کیا گیا جس کے سیکرٹری شیخ محمد عبداللہ مقرر ہوئے۔ ہر سال سالانہ اجلاس کے موقع پر اس شعبے کے باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ علی گڑھ کا زنانہ اسکول جو بعد ازاں انٹرمیڈیٹ کالج کے درجے کو پہنچا اسی شعبے کا ثمر تھا۔ ایک اور قابل ذکر شعبہ اصلاح تمدن کے نام سے 1901 میں قائم کیا گیا۔ خواجہ غلام ثقلین اس کے سیکرٹری تعینات ہوئے۔ اصلاح معاشرت قومی زندگی کا نہایت اہم جز ہے جس کے بغیر قومی ترقی دشوار تھی۔ مسلمانوں کے غلط وہام و تباہ کن رسومات نے معاشرتی زندگی کو تباہی اور افلاس کے درجے تک پہنچا دیا تھا۔ اس شعبے نے مفید لٹریچر مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ خود کانفرنس کے پلیٹ فارم سے 1903 میں مسلمانوں میں موجودہ معاشرتی بیماریوں کے خلاف آواز بلند کی گئی۔ فضول خرچی، رسوم بیجا، شادی غمی کے موقع پر غیر اسلامی رسومات سے بچنے اور تندرست اور پیشہ ور گداگروں کی حوصلہ شکنی کرنے کو کہا گیا۔ ایجوکیشنل کانفرنس نے غیر تربیت یافتہ اساتذہ کو ٹریننگ کالجوں میں داخل ہونے کی طرف متوجہ کیا اور مختلف صوبائی ٹریننگ کالجوں کے پرنسپل صاحبان کو مسلمان اساتذہ کی امداد کے لیے وظائف بھیجے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ٹریننگ کالج کے قیام پر زور دیا اور ساتھ ہی ٹیچرز کانفرنس کی بنیاد رکھی تاکہ اسلامیہ اسکولوں کے مدرسین سال بھر میں ایک جگہ جمع ہو کر اپنے تجربوں اور باہمی مشوروں سے مسلمانوں کی تعلیم میں سہولت اور آسانی کی غرض سے تجاویز پیش کریں۔ اگرچہ ایجوکیشنل کانفرنس ایک غیر سیاسی تنظیم تھی، لیکن اس کے پلیٹ فارم سے جو آواز اٹھتی وہ برصغیر کے تمام مسلمانوں کی آواز سمجھی جاتی تھی۔ سر سید نے کانگریس کے خلاف سیاسی تقریر بھی اسی پلیٹ فارم پر سے کی اور مسلمانوں کی پہلی سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ نے بھی اسی جماعت کے پلیٹ فارم سے جنم لیا تھا۔ جب کانفرنس کے پلیٹ فارم سے تقسیم بنگال کے متعلق قرارداد پیش کی گئی تو تقسیم کے مخالف ہفت روزہ مسلمان کلکتہ نے اس پر کڑی نکتہ چینی کی تھی۔ اس سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ تقسیم بنگال کا معاملہ مسلمانوں کے نزدیک کس درجہ اہمیت کا حامل تھا۔ سیاسی رجحانات 1857 کے بعد مسلمانوں پر جو مصائب اور تکالیف نازل ہوئیں انہیں دیکھ کر سر سید نے ہندوستان کو خیر بات کہہ کر مصر چلے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن بعد میں اس ارادے کو ترک کر دیا۔ ان کے الفاظ میں، جب وفاداری کے عوض ایک خاندان کی جائیداد جس کی مالیت 100,000 کے قریب تھی مجھ کو دی جانے لگی تو میرے دل کو نہایت صدمہ پہنچا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ سے زیادہ نالائق دنیا میں کوئی اور نہ ہوگا کہ قوم پر تو بربادی ہو اور میں ان کی جائیداد لے کر تعلقہ دار بنوں۔ میں نے اس کے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرا ارادہ ہندوستان میں رہنے کا نہیں ہے۔ درحقیقت یہ بات بالکل سچ تھی۔ میں اس وقت ہرگز نہیں سمجھتا تھا کہ قوم پھر پنپنے گی۔ جو حال اس وقت قوم کا تھا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ چند روز اسی غم اور خیال میں رہا۔ آپ یقین کیجئے کہ اس غم نے مجھے بوڑھا کر دیا اور میرے بال سفید کر دیے، مگر اس وقت یہ خیال آیا کہ یہ نہایت نامردی اور بے مروتی کی بات ہے کہ میں اپنی قوم کو تباہی کی حالت میں چھوڑ کر کسی گوشہ عافیت میں جا بیٹھوں۔ نہیں، مجھے اس مصیبت میں شریک ہونا چاہیے اور جو مصیبت پڑے اس کے دور کرنے کی ہمت باندھنی قومی فرض ہے۔ میں نے ارادہ تجارت موقوف اور قومی ہمدردی کو پسند کیا۔ ہندو مسلم تعلقات سر سید ہندو مسلم اتحاد کے زبردست دائی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علی گڑھ اسکول اور کالج میں ہندو مسلم کی تفریق کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک خوبصورت دلہن کی طرح دو خوبصورت آنکھوں سے تشبیہ دیتے تھے، لیکن اردو ہندی تنازع نے ان کی سوچ میں ایک زبردست تغیر پیدا کر دیا۔ اب جہاں مسلم مفاد کا سوال ہوتا تو سر سید اسے باقی تمام امور پر ترجیح اور فوقیت دیتے۔ 1867 میں جب بنارس کے ہندوؤں نے بھاشا زبان اور دیوناگری رسم الخط کے حق میں تحریک چلائی تو سر سید کو یقین ہو گیا کہ اب دونوں قوموں کا ساتھ چلنا ناممکن ہے۔ انہی دنوں جب وہ اپنے دوست مسٹر شیکسپیئر سے مسلمانوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو وہ نہایت متعجب ہو کر کہنے لگا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ تم سے خاص طور پر مسلمانوں کی تعلیم کا ذکر سنا۔ اس پر سر سید نے کہا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دونوں قوموں کسی کام میں دل سے شریک نہیں ہوں گی۔ ابھی تو بہت کم ہے، لیکن آگے آگے اس سے زیادہ مخالفت اور انات ان لوگوں کے سبب جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں بڑھتا نظر آئے گا۔ شیکسپیئر نے کہا کہ اگر آپ کی پیشن گوئی صحیح ہوئی تو نہایت افسوس ہے۔ سر سید نے کہا کہ مجھے بھی افسوس ہے، مگر مجھے اپنی پیشن گوئی پر پورا یقین ہے، جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا۔ سر سید اردو زبان کی بقا کو مسلمانوں کے لیے کس قدر اہم سمجھتے تھے اس کا اندازہ ایک اور واقعے سے ہوتا ہے۔ سر سید کی انگلستان موجودگی کے دوران میں بابو شیو پرساد نے تجویز کیا کہ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام اردو کتب کی بجائے ہندی میں ترجمہ کی جائیں۔ اس تجویز کا علم ہونے پر سر سید نے 29 اپریل 1870 کو ایک خط نواب محسن الملک کو لکھا کہ مجھے ایک اور خبر ملی ہے جس کا مجھ کو کمال رنج ہے کہ بابو شیو پرساد صاحب کی تحریک سے عموماً ہندو لوگوں کے دلوں میں جوش آیا ہے کہ زبان اردو خط فارسی جو مسلمانوں کی نشانی ہے مٹا دیا جائے۔ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کے ہندو ممبران سے تحریک کی ہے کہ بجائے اخبار اردو کے ہندی میں ہو تو ترجمہ کتب بھی ہندی میں ہو۔ یہ ایسی تدبیر ہے کہ ہندو مسلمانوں میں کسی طرح اتفاق نہیں رہ سکتا۔ مسلمان ہرگز ہندی پر متفق نہیں ہوں گے، اور اگر ہندو مستعد ہوئے اور ہندی پر اصرار کیا تو وہ اردو پر متفق نہیں ہوں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہندو علیحدہ مسلمان علیحدہ ہو جائیں گے۔ سر سید بھاشا زبان کو ایک مردہ زبان تصور کرتے تھے۔ 7 مئی 1859 کو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں ایک خط میں انہوں نے لکھا کہ الہ آباد سے بمبئی تک گیا، ہر جگہ چپراسیوں، اہلکاروں، پلیوں سے اردو ہی میں گفتگو ہوئی، سب لوگ ہر جگہ بخوبی سمجھتے ہیں اور اردو ہی میں جواب دیتے ہیں۔ میں نے ہر چند تلاش کیا کہ قدیم بھاشا جس کا رواج الہ آباد کی ایسوسی ایشن چاہتی ہے کہاں ہے، مگر نہیں ملی۔ اسی طرح ہندی اور اردو تنازع نے ان کے دماغوں میں ایک بات بٹھلا دی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے مفادات یکساں نہیں ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس کی مخالفت۔ 1885 میں کانگریس کا قیام عمل میں آیا۔ سر سید نے کانگریس اور اس کے مطالبات کی سختی سے مخالفت کی اور مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ کانگریسی سرگرمیوں سے کوئی سروکار نہ رکھیں۔ کانگریس میں مسلمانوں کی شمولیت کے مسئلے پر کانگریس کے پہلے مسلمان صدر بدر الدین طیب جی اور سر سید کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی، اس سے سر سید کے نظریات کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ 24 جنوری 1888 کو سر سید نے لکھا کہ کیا ہندوستان میں رہائش پذیر مختلف ذاتوں اور عقائد رکھنے والے ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یا وہ ایک قوم بن سکتے ہیں، اور کیا ان کے مقاصد اور خواہشات یکساں ہو سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، اور اگر یہ بات ناممکن ہے تو پھر کانگریس نیشنل کانگریس نہیں کہلا سکتی۔ ایک اور خط مورخہ 18 فروری 1888 میں سر سید نے کانگریس کو نام نہاد نیشنل کانگریس کے نام سے یاد کیا۔ ایک طرف تو سر سید کے دلائل اس قدر وزنی تھے کہ اور دوسرے مسلمانوں کی اکثریت کانگریس کے خلاف تھی کہ خود بدر الدین طیب جی کو مجبوراً بانی کانگریس ہیوم کو لکھنا پڑا کہ نظام آف حیدرآباد اور اس کی ریاست کی اہم شخصیات سالار جنگ، منیر جنگ اور فتح نواز جنگ، بلکہ سب سے بڑھ کر حسین بلگرامی کانگریس کے خلاف اس تحریک میں شامل ہو گئے ہیں، جس کی قیادت مشہور و معروف شخصیات یعنی سید احمد و سید عبداللطیف اور امیر علی کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نہایت غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب ہمیں کانگریس کا اجلاس ہر سال منعقد نہیں کرنا چاہیے۔ کانگریس کے مطالبات۔ کانگریس کے مطالبات میں قانون ساز کونسلوں اور دیگر اداروں کے ممبران کا انتخاب اور سول سروس کے امتحان کا ہندوستان میں بھی انعقاد شامل تھے۔ سر سید 2 سال تک تو خاموش رہے، لیکن 1888 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس لکھنؤ میں پہلی مرتبہ کسی پلیٹ فارم سے کانگریس اور اس کے مطالبات کی مخالفت کی۔ سر سید کی رائے میں ہندوستان میں انتخاب کا طریقہ رائج نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نہ صرف آبادی بلکہ دولت اور تعلیم کے لحاظ سے بھی زبردست عدم تعاون موجود تھا۔ سر سید کے نزدیک انتخاب کا طریقہ اور پارلیمانی نظام صرف اسی جگہ کامیابی سے چل سکتے تھے جہاں پر باشندوں کے درمیان رنگ، نسل، مذہب اور تہذیب و تمدن کا کوئی اختلاف نہ ہو۔ اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ہندو برطانوی دارالعلوم کی نقل کرنا چاہتے ہیں۔ اب آئیے ذرا ہم وائسرائے کی اس نسل کا تصور کریں جو اس انداز میں تشکیل دی جائے گی، اور یہ بھی فرض کر لیں کہ تمام مسلمان ووٹر مسلم امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں اور تمام ہندو ووٹر ہندو امیدوار کو، تو یہ بات یقینی ہے کہ ہندو اراکین 4 گنا ووٹ زیادہ حاصل کریں گے، اس لیے کہ ان کی آبادی 4 گنا زیادہ ہے۔ چنانچہ ہم علم ریاضی سے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہندو کے لیے 4 ووٹ ہوں گے اور مسلمان کے لیے صرف 1۔ تو پھر آخر کس طرح مسلمان اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں گے؟ اس کی مثال پاسے کے ایک کھیل کی طرح ہوگی، جس میں ایک آدمی کے پاس تو 4 پاسے ہوں گے اور دوسرے کے پاس صرف 1۔ سر سید کی رائے میں برطانوی نظام صرف اسی کا جگہ کامیابی کے ساتھ چل سکتا تھا جہاں صرف 1 قوم آباد ہو، اور چونکہ ہندوستان میں بہت سی قومیں آباد تھیں، اس لیے یہ نظام ناکامی سے دوچار ہونے کے علاوہ اقلیت کے لیے غلامی کا پنجرا ثابت ہونا تھا۔ سر سید نے کہا کہ میں نے کانگریس کے اس مطالبے سے بہت پہلے نہایت سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور و خوض کیا ہے، اور جان اسٹورٹ مل کی رائے کو نہایت غور سے پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس سیاسی نظام میں اکثریتی ووٹ فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہو، وہاں یہ نہایت ضروری ہے کہ اس نظام کے تحت رہنے والے ایک ہی مذہب، ایک ہی نسل، ایک ہی زبان اور ایک سی تاریخی روایت رکھتے ہوں۔ ان باتوں کی موجودگی میں ذمہ دار حکومت مفید اور قابل عمل معلوم ہوتی ہے، لیکن ان کی عدم موجودگی سے سوائے ملک کی تباہی اور بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سر سید کو بجٹ طور پر یہ اندیشہ تھا کہ انتخاب کا طریقہ رائج ہونے کی صورت میں مسلمان کونسلوں کے ممبر منتخب نہیں ہو سکیں گے۔ اس خطرے کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے انہوں نے کہا، آپ خیال کریں گے کہ انتخاب کا کیا حال ہے؟ کسی ضلع میں ہندو مسلمان برابر نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہندوؤں کو دبا دیں گے اور سیلف گورنمنٹ کے مالک ہو جائیں گے۔ ابھی کلکتہ میں ایک بہت بڑے خاندانی داڑھی والے بزرگ مسلمان مجھ سے ملے اور کہنے لگے، غضب ہو گیا، ہمارے شہر میں میونسپل کمیٹی کے لیے 18 مسلمان منتخب ہونے والے تھے لیکن کوئی بھی منتخب نہیں ہوا، سب ہندو منتخب ہو گئے، اب گورنمنٹ سے کسی مسلمان کا تقرر ہونا چاہیے۔ علی گڑھ میں اگر کوئی خاص قاعدہ مقرر نہ ہوتا تو کوئی مسلمان، یہاں تک کہ ہمارے دوست مولوی خواجہ محمد یوسف بھی جو نہایت معزز ہیں، بمشکل اپنے منتخب ہونے کے لیے ووٹ حاصل کر سکتے اور آخر کو گورنمنٹ کی طرف سے تقرر کے متوقع رہتے۔ 23 نومبر 1886 کو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں ایک مضمون میں سر سید نے لکھا، اگر ہندوستان میں بھی مسلمانوں اور ہندوؤں پر مشتمل ایک پارلیمنٹ قائم کر دی جائے تو دونوں قوموں کے درمیان دشمنی اس حد تک بڑھ جائے گی جس کا انگلستان میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ انگلستان میں تو حزب اقتدار ہمیشہ خوفزدہ رہتی ہے کہ کہیں ان کے کچھ آدمی دوسروں کے ساتھ نہ مل جائیں اور ہم اقلیت میں تبدیل نہ ہو جائیں، لیکن یہ صورتحال یہاں نہیں، کیونکہ مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہیں گے اور ان کا معاملہ برطانوی پارلیمنٹ کے آئرش ممبران سے ملتا جلتا ہوگا۔ سول سروس کا امتحان۔ ہندوستان کا نظام چلانے والی سول سروس کا امتحان صرف انگلستان میں ہوتا تھا، جس کے سبب کسی ہندوستانی کا امتحان میں کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس پر مزید ستم ظریفی یہ کہ حکومت نے امتحان کے لیے عمر کی حد 21 سے گھٹا کر 19 سال کر دی تھی۔ سریندر ناتھ بینرجی نے عمر میں تخفیف کے خلاف ایک تحریک چلائی۔ سر سید کو بھی اس تحریک سے دلی ہمدردی تھی اور وہ اس فیصلے کو ہندوستانیوں کے لیے سول سروس کے دروازے بند کرنے کی ایک چال سمجھتے تھے۔ اس معاملے میں سر سید اور بینرجی کے خیالات میں ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ 22 مارچ 1877 کو سر سید نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں لکھا، سول سروس کے امتحان کے لیے عمر میں کمی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندوستانی امیدواروں پر سول سروس کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ 21 جون 1877 کو سریندر ناتھ بینرجی علی گڑھ آیا، جہاں سر سید کی زیر صدارت ایک جلسہ منعقد ہوا۔ سر سید نے اپنی صدارتی تقریر میں اس فیصلے پر کڑی نکتہ چینی کی تھی۔ 17 مئی 1884 کو سر سید کی زیر صدارت ایک اور جلسہ علی گڑھ میں منعقد ہوا، جہاں بینرجی نے ایک دھواں دھار تقریر کی اور سول سروس کے امتحان کے ہندوستان میں بھی انعقاد کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر پرنسپل بیگ بھی وہاں موجود تھا۔ اب سول سروس کے معاملے نے آہستہ آہستہ برطانوی حکومت کی مخالفت کا رنگ اختیار کرنا شروع کر دیا تھا، چونکہ برطانوی حکومت سے وفاداری سر سید کے لیے ایمان کے درجے میں داخل تھی۔ اس لیے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ تحریک تشدد کا رنگ اختیار کر رہی ہے تو انہوں نے تحریک سے علیحدگی اختیار کر لی۔ سر سید نے سول سروس کے امتحان کی ہندوستان میں انعقاد کی مخالفت شروع کر دی، کیونکہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ امتحان میں مسلمانوں کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تجویز کہ سول سروس کا امتحان ہندوستان میں بھی ہوا کرے کانگریس کے شور و غل کا نتیجہ ہے، اور یہ کانگریس کسی قوم کے خیالات ظاہر کرتی ہو مگر مسلمانوں کے ہرگز نہیں۔ سر سید پر الزامات کا جائزہ۔ سر سید کے کانگریس کے متعلق نظریات کے بارے میں مولوی طفیل احمد منگلوری، عتیق صدیقی اور تمام ہندو مورخین یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ سر سید کے یہ تمام خیالات پرنسپل بیگ کے سکھائے ہوئے تھے۔ اس واقعے میں منگلوری نے لکھا ہے کہ جس کمپنی کے دور میں منادی کرتا تھا کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ کا حکم، کمپنی بہادر کا اسی طرح بدقسمتی سے سر سید کی ضعیفی کے زمانے میں علی گڑھ کالج پر یہ مثل صادق آتی تھی کہ قوم خدا کی اسکالر سر سید کا اور حکم بیگ بہادر کا۔ حقیقت یہ ہے کہ 1888 میں جب سر سید نے کانگریس کی کھل کر مخالفت کی تو اس وقت ان کی عمر 70 سال اور پرنسپل بیگ کی عمر محض 28 سال تھی۔ سر سید کے سیاسی خیالات پختہ رنگ لیے ہوئے تھے۔ دوسرے بیک سر سید کے کالج میں ملازم تھا، سر سید اس کے مشوروں پر عمل کرنے کے پابند نہیں تھے۔ تیسرے طریقہ انتخاب کے بارے میں سر سید اپنے انہی خیالات کا اظہار کانگریس کے قیام سے قبل کر چکے تھے۔ 12 جنوری 1883 کو لوکل سیلف گورنمنٹ بل پر دستخط کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان فی نفسہ ایک بر اعظم ہے اور اس میں مختلف اقوام اور مختلف مذاہب کے لوگ کثرت سے رہتے ہیں، اور مذہبی دستورات کی پابندی نے اب تک ہمسایوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رکھا ہے۔ ہندوستان میں جہاں ذات پات کے اختلافات اب تک موجود ہیں اور جہاں قومیں ایک دوسرے میں خلا ملا نہیں ہوئی، اور جہاں مذہبی اختلافات ابھی زوروں پر ہیں، اور جہاں تعلیم نے جدید معنوں میں باشندوں کے تمام فرقوں میں ایک مساوی مناسبت کے ساتھ ترقی نہیں کی، مجھ کو یقین ہے کہ لوکل بورڈوں اور ضلعوں کی کونسلوں میں مختلف مطالب کی حمایت کی غرض سے الیکشن کے خالص اور سادہ اصول جاری کرنے سے محض تمدنی خیالات کی نسبت زیادہ تر بڑی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ جب تک کہ قوم اور مذہب کے اختلافات اور ذات پات کا امتیاز ہندوستان کی سوشل اور پولیٹیکل حالت میں ایک جزء اعظم رہے گا، اس وقت تک الیکشن کا خالص قاعدہ تمانیت کے ساتھ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ سر سید نے ان نظریات کا اظہار 12 جنوری 1883 کو کیا تھا، جبکہ بیک اس تقریر کے 9 ماہ بعد نومبر 1883 میں ہندوستان آیا تھا۔ مولوی طفیل احمد نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ بیک آخر زمانے میں سر سید پر اس قدر حاوی ہو گیا تھا کہ سر سید نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کو بخوشی بیک کے حوالے کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گزٹ پر شروع سے لے کر اکتوبر 1897 تک ہمیشہ سر سید کا نام بطور ایڈیٹر شائع ہوتا رہا، جبکہ نومبر 1897 تا 1899 تک کے شمارے خود علی گڑھ میں بھی دستیاب نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سر سید اگر کسی بات کو اپنی قوم کے لیے صحیح سمجھتے تو کسی کی بھی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ خود بیک کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ پرنسپل بیک نے ڈرل کے لیے جو یونیفارم تجویز کی، طلبہ وہ پہن کالج میں بھی پہن کر آنے لگے۔ سر سید کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ یہ سنتے ہی جلال میں آ گئے اور کہا کہ اس میں ایک پیچ ہے، وہ میری عمر بھر کی محنت کو خاک میں ملانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک لیکچر دیا جس میں بیک بھی موجود تھا۔ چونکہ بیک کو ترکی ٹوپی، کوٹ اور انگلش بوٹ والا لباس پسند نہیں تھا، سر سید نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو لباس تمہارا ہے یعنی ترکی ٹوپی، کوٹ اور انگلش بوٹ نہایت عمدہ ہے، یہی لباس سلطان روم اور ان کے امرا اور نوکروں کا ہے، اسی کو ہم نے اختیار کیا ہے۔ ہندوستان میں بعض کوتا نظر یا مغرور اور کم بین انگریز جو ہندوستانیوں کو ذلیل رکھنا چاہتے ہیں یا ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسی ٹوپی اور بوٹ پہننے پر اعتراض کرتے ہیں۔ مولوی عبدالحق کا بیان ہے کہ اس آخری فقرے پر اس قدر زور سے تالیاں بجائی گئیں کہ سارا ہال گونج اٹھا، مسٹر بیک کا رنگ فق ہو گیا اور منہ پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ جلسہ ختم ہونے پر تمام لڑکوں نے رنگین ریشمی ململ کی پگڑیاں نکال کر پھاڑ پھاڑ کر، کسی نے قمیض بنائی، کسی نے کمرے کے پردے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ سر سید مسلم قوم کے مفاد کو ہمیشہ فوقیت دیتے تھے اور اس معاملے میں کسی مخالفت سے نہیں ڈرتے تھے، بانی کانگریس ہیوم نے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے کی ترغیب دلاتے ہوئے نومبر 1888 میں ایک اخباری بیان میں کہا کہ کانگریس کو گورنر جنرل لارڈ ڈفرن کی حمایت حاصل ہے۔ اس پر سر سید نے فوراً پرزور الفاظ میں لکھا کہ کانگریس کی سرگرمیاں قومی اعتبار سے مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہیں، اس لیے وہ اس کی مخالفت کریں گے، خواہ اس جماعت کو گورنر جنرل لارڈ ڈفرن، وزیر امور ہند اور برطانوی پارلیمنٹ کے تمام ممبران کی حمایت ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ اسی طرح الہ آباد کے روزنامہ پائنیئر نے فروری 1878 میں ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کو MAO کالج کی انتظامی کمیٹی میں شامل کرنے کی تجویز پیش کی۔ سر سید نے فوراً کالج کے بنیادی اصولوں، سیلف ہیلپ، ثقافتی تربیت اور نظام تعلیم کی وضاحت کی اور لکھا کہ ان امور کا انگریزی DPI سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اس کو کمیٹی میں نہیں لیا جا سکتا۔ مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سر سید کے کانگریس کے بارے میں نظریات خود ان کی سوچ کا نتیجہ تھے اور مولوی طفیل احمد کے الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سر سید کی صاحب سیاسی حکمت عملی کی اہمیت واضح ہوتی گئی۔ مولانا محمد علی نے 1926 میں کہا کہ پچھلی نسل کے اعمال و افعال پر نظر ڈالتے ہوئے آج وقوع کے بعد عقل مند بننا زیادہ آسان ہے۔ سر سید کا یہ طریقہ عمل میری رائے میں نہایت دانش مندی پر مبنی تھا، اور اگرچہ میرا جی چاہتا ہے کہ بعض باتیں جو ان کے منہ سے نکل گئی کاش وہ نہ کہتے، تاہم میں اس اعتراف پر مجبور ہوں کہ مسلمانوں کا کوئی خیر طلب مسلمانان ہند کی رہنمائی کے لیے بغیر اس کے کوئی اور راستہ اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ علامہ اقبال نے بھی سر سید کی سیاسی پالیسی کے متعلق کہا تھا کہ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ نصف صدی قبل سر سید نے مسلمانوں کے لیے جو راہ عمل اختیار کی وہ صحیح تھی، اور آج تلخ تجربوں کے بعد اس راہ عمل کی اہمیت محسوس ہو رہی ہے۔ مشہور نیشنلسٹ اخبار مدینہ بجنور نے سر سید کی حکمت عملی کی حمایت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ جس وقت کانگریس قائم ہوئی تھی سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت سے باز رکھا، اور حقیقت یہ ہے کہ سر سید کا باز رکھنا اس وقت بہت سے فوائد کا موجب ہوا۔ سر سید کی ممانعت جن مسالے پر مبنی تھی وہ اس وقت بالکل بجا اور درست تھی۔ مسلمانوں کے تعلیمی و سماجی ادارے۔ دارالعلوم دیوبند۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانان برصغیر کو جو مختلف مسائل درپیش تھے، ان میں ان کے علمی، مذہبی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کا مسئلہ سب سے اہم تھا۔ مسلمانوں پر زوال اور انحطاط کی جو کیفیت طاری ہوئی، دارالعلوم دیوبند نے اس کو کامیابی سے دور کیا۔ دارالعلوم دیوبند نہ صرف ایک مذہبی اور تعلیمی ادارہ بلکہ ایک عظیم و شان تحریک کی حیثیت رکھتا ہے۔ 30 مئی 1866 کو دیوبند میں چھتا کی قدیم مسجد کے کھلے صحن میں ایک چھوٹے سے درخت کے زیر سایہ نہایت سادگی سے ایک طالب علم اور ایک استاد کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ اغراض و مقاصد۔ دارالعلوم دیوبند مندرجہ ذیل اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے قائم کیا گیا۔ نمبر 1، قرآن مجید، تفسیر، حدیث، عقائد و کلام اور ان کے علوم کے متعلقہ ضروری علوم و فنون کی تعلیم، دنیا اور مسلمانوں کو مکمل اسلامی معلومات بہم پہنچانا۔ نمبر 2، اعمال و اخلاق اسلامیہ کی تربیت اور طلبہ کی زندگی میں اسلامی روح پیدا کرنا۔ نمبر 3، اسلام کی تبلیغ و اشاعت، دین کا تحفظ و دفاع اور اشاعت اسلام کی خدمت کرنا۔ نمبر 4، حکومت کے اثرات سے اجتناب و اعتراض اور علم و فکر کی آزادی کو برقرار رکھنا۔ نمبر 5، علوم دینیہ کی اشاعت کے لیے مختلف مقامات پر مدارس عربیہ کا قیام اور ان کا دارالعلوم سے الحاق۔ مولانا قاسم نانوتوی 1833 تا 1880 نے دارالعلوم دیوبند کو چلانے کے لیے 8 زرعی اصول وضع کیے۔ مولانا نے مدرسے میں حکومت اور عمرہ کی شرکت کو مضر قرار دیا۔ دوسرے مدرسے کے لیے یقینی آمدنی، مثلا جاگیر، کارخانہ یا تجارت وغیرہ کو ناپسند فرمایا، کیونکہ جب تک آمدنی کا کوئی سبیل یقینی نہیں، جب تک مدرسہ بشرط توجہ الی اللہ کی طرح چلے گا۔ اسی دوسری صورت میں امداد غیبی موقوف ہو جائے گی۔ مولانا نے مدرسے کے لیے ایسے لوگوں کے چندے کو موجب برکت قرار دیا جن کو اپنے چندے سے امید ناموری نہ ہو۔ دارالعلوم دیوبند کی روح رواں مولانا قاسم نانوتوی کی بے لوسی کا اندازہ اس مثال سے لگایا جا سکتا ہے کہ دارالعلوم نے ان کی تنخواہ 50 روپے مقرر کی، لیکن وہ صرف 10 روپے ماہوار لیتے تھے، اور اگر کوئی ملاقاتی ان سے ملنے آ جاتا تو گھڑی سامنے رکھ لیتے اور اس طرح مہینے میں جتنا وقت صرف ہوتا اس کو اپنے حساب میں لگا لیتے۔ دارالعلوم کا انتظام چلانے کے لیے مجلس شورا اور ایک مہتمم مقرر کیے جاتے تھے۔ دارالعلوم کے اساتذہ کی ایک نمایاں خاصیت ان کی بے لوسی تھی۔ اگر وہ چاہتے تو انہیں دیگر جگہوں پر 1000 روپے ماہوار کی ملازمتیں مل سکتی تھیں، لیکن انہوں نے دیوبند میں معمولی تنخواہ پر کام کرنے کو ترجیح دی۔ سر سید اور مولانا قاسم کے استاد مولوی مملوک علی کے صاحبزادے مولانا محمد یعقوب اجمیر میں 125 روپے ماہوار پر ڈپٹی انسپیکٹر تعلیم کے عہدے پر فائز تھے، لیکن انہوں نے دیوبند کی 25 روپے کی مدرسی کو ترجیح دی۔ دیوبند کے مہتمم مولانا رفیع الدین کو صرف 20 روپے ماہوار ملتے تھے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن شدید اصرار کے باوجود 50 روپے سے زائد نہیں لیتے تھے۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے شادی سے قبل کوئی تنخواہ وصول نہیں کی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے درس و تدریس کے دوران کوئی پیسہ نہیں لیا۔ حافظ محمد احمد محتمم کو نظام آف حیدرآباد نے چند سال کے لیے دکن بلایا، جہاں سے انہیں صرف 1,000 روپے ماہوار مشاہرہ ملتا تھا، لیکن بعد میں وہ دیوبند سے صرف 85 روپے لیا کرتے تھے۔ خدمات بانیان دارالعلوم دیوبند کے خلوص کے سبب اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی اور دارالعلوم کو دنیا اسلام میں جلد ہی ایک خاص مقام حاصل ہو گیا۔ گزشتہ 100 سالوں میں دیوبند دارالعلوم نے جو ترقی کی، مندرجہ ذیل نقشے سے اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ابتدا میں طلبہ کی تعداد محض 78 تھی، جو 1977 میں 1485 تک جا پہنچی۔ شروع میں طلبہ کی تعلیم و تدریس کے لیے محض 6 اساتذہ مقرر کیے گئے، اب یہ تعداد 49 ہو گئی۔ ابتدائی دور میں مدرسے کی سالانہ آمدنی 649 روپے تھی، جو بڑھ کر 687,226 روپے تک ہو گئی تھی۔ مدرسے کے آغاز پر طلبہ کے لیے تدریسی کتب تک میسر نہیں تھی اور قرب و جوار کے لوگوں سے مستعار لے کر کام چلایا جاتا تھا۔ اب دارالعلوم کی لائبریری میں 1,00,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں۔ یہاں پر پارٹ 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 3 سماعت فرمائیے۔